السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. حضرات گرامی، میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اور میری معزز اور قابل احترام بہنوں اور بیٹیوں، رمضان المبارک اپنی رحمتوں کی گھٹائیں برسا رہا ہے، مغفرت کے پروانے جاری کر رہا ہے، برکتوں کا نزول ہو رہا ہے، اور چار دانگ عالم میں، فضاؤں میں، ہواؤں میں ہر طرح کے عنوانات دور دور تک سجے ہوئے ہیں کہ کون ہے کہ جو اپنے رب کی رضا حاصل کرے، اس کی جنتوں کا سودا کرے، اس سے قربتیں اور بڑھتی ہوئی ساعتوں کے اندر مزید خلوتیں اس کے ساتھ پیدا کرے، کون ہے کہ جو اس ماہ مبارک میں معصیت سے، نافرمانی سے، گناہ سے، حکم عدولی سے، وہ حکم عدولی سنت کے حوالے سے ہو، شریعت کے حوالے سے ہو، اتباع اور پیروی کے حوالے سے ہو، کون ہے کہ جو اپنے آپ کو اثر نو تر و تازہ کرے، شاداب کرے، ایمان کی بڑھوتری کی طرف چلے، اور شیطانی ہتھکنڈوں سے اور نفس کے وساوس سے اور انسانی کمزوریوں سے نجات پانے کی کوشش کرے. یہ سارے عنوانات، یہ تو چند کا میں نے ذکر کیا ہے، رمضان المبارک کے اندر وہ قوت موجود ہے، ولولہ موجود ہے، وہ تمام بشارتیں موجود ہیں کہ جس کے نتیجے میں ان تمام خامیوں اور کوتاہیوں سے نجات بھی مل سکتی ہے، اور مختلف حوالوں سے انسان رب سے جتنا دور چلا گیا ہے اس کے در پہ دستک دیتے ہوئے واپس اسی کی بارگاہ میں لوٹ سکتا ہے. دن کے روزوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قوت اور صلاحیت رکھی ہے، رات کو اور دن میں قرآن پاک کے ساتھ شغف کرنے میں، اس سے تعلق کی آبیاری میں، یہ ساری طلسماتی اور قربت کی منزلیں طے کرنے کا عنوان سجا ہوا ہے. اس لیے اب یہ ہم سب پر ہے کہ اس ماہ مبارک کو کیسے گزارتے ہیں، اس کے لمحے لمحے کا کس طرح استقبال کرتے ہیں، کس طرح اس کے تمام لمحات کو اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کا ذریعہ بناتے ہیں، اپنی جن عادتوں سے، رویوں سے ہم خود پریشان ہیں، لوگ پریشان ہیں، بالخصوص ان عادتوں، ان رویوں، ان اعمال اور ان طور طریقوں سے نجات پانے کے لیے اس ماہ مبارک کے اندر عزم سمیم کرنا، مضبوط ارادے کے حوالے سے اپنے آپ کو رمضان کے سپرد کر دینا، یہ وہ راستہ لاعمل ہے کہ جو فی الواقع قرآن پاک کی برکتوں کو بھی اور روزے کی برکتوں کو بھی ہماری جھولی کے اندر ڈال دے گا، دل و دماغ کی دنیا کو معطر معطر خوشبو میں بسا دے گا، اور سوچ اور فکر کے تمام عنوانات کو اور زندگی جس ڈگر پر چل رہی ہے اس سے بہتر راہ راست کی، فلاح کی، کامیابی کی زندگی کی طرف مائل کر دے گا. یہ جو قرآن پاک کا نزول ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اصل برکت تو رمضان المبارک کی قرآن پاک، کیونکہ اس ماہ مبارک میں یہ نازل ہوا اس لیے یہ بابرکت مہینہ بن گیا، اور کیونکہ اسی ماہ مبارک کی آخری عشرے کی کسی تاک رات میں، اور اغلب یہ ہے کہ 27ویں شب میں نازل ہوا، اس لیے اس کی برکتوں کے کیا ٹھکانے ہیں، کیا کہنے ہیں. لوگ بیان کرتے آ رہے ہیں، 14 صدیاں گزر گئی ہیں، کہ نزول قرآن پاک کی وجہ سے اس ماہ مبارک کی جو برکتیں ہیں کسی طرح اس کو بیان کریں، لوگوں تک پہنچائیں. کچھ نہ کچھ پہنچاتے بھی ہیں، دل و دماغ کی دنیا پہ دستک بھی دیتے ہیں، لیکن کیسے اس کا احاطہ کیا جائے. اس لیے کہ اس کے نزول کے نتیجے میں اس ایک رات کی برکت یہ ٹھہری کہ وہ 1000 مہینوں سے افضل قرار پائے. 1000 مہینوں کے برابر نہیں، 1000 مہینوں سے بھی افضل قرار پائے. چند ساتوں کی، چند لمحوں کی وہ رات، تاک رات، 27ویں شب جو بھی ہم اس کو کہیں، ویسے تو تاک راتوں میں اس شب کو تلاش کرنے کی بات کی گئی ہے کہ انہی میں سے کوئی ایک ہے، لیکن احادیث کا جو مجموعہ موجود ہے، جو صحابہ کرام کی مختلف گواہیاں موجود ہیں، اس سے لوگوں نے یہ استنباط کیا ہے، یہ نتیجہ نکالنے کی کوشش کی ہے. اس کے باوجود کہا ہے کہ کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن اغلب یہ ہے کہ وہ 27ویں ہے. تو وہ جو چند لمحوں کی اور چند ساعتوں کی رات ہے، وہ اگر 1000 مہینوں سے افضل قرار پائے، تو ایک پیمانہ تو ہے ہمیں بات کو سمجھانے کا. ہم جس طرح باتیں سمجھتے ہیں یا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یا بیان کرتے ہیں اور ایک دوسرے تک پہنچاتے ہیں، ایک پیمانہ تو یہ ہے کہ اس رات ہی کے اندر اتنی برکت ہو گئی کہ اس کے اندر اپنے رب سے لو لگانا گویا 1000 مہینے لو لگانے کے برابر، اپنے رب سے تعلق کو استوار کرنا، جو فاصلے پیدا ہو گئے ہیں، جو دوریاں معصیتوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے، قلب سیاہ کی وجہ سے، دل داغدار کی وجہ سے، دامن تارتار کی وجہ سے جو فاصلے پیدا ہو گئے ہیں، ان فاصلوں کو پاٹنے کا، اس خلیج کو دور کرنے کا، ان کدورتوں سے نجات پانے کا، جو سفر 1000 مہینوں میں بھی شاید طے نہ کر سکے کوئی بندہ، اور کس کو 1000 مہینے میسر ہیں کہ مسلسل وہ اپنے رب کے دربار میں کھڑے، اس ایک رات کے اندر نزول قرآن کی وجہ سے، اس کی برکتوں کی وجہ سے، اس ایک رات کے اندر یہ تمام سہولتیں کہ یہ سفر آسان ہو جائے. اس لیے قرآن پاک کے ساتھ جس تعلق کو دوبالا کیا جاتا ہے، ہم تراویح میں قرآن پاک پڑھتے اور سنتے ہیں، دن اور رات کے دیگر تمام لمحات کے اندر، آخری عشرے کے اندر شبینے شروع ہو جاتے ہیں، دن اور رات کے تمام لمحات کے اندر اس قرآن پاک سے اثر نو جڑنے کی کوشش کرتے ہیں، فہم قرآن کی، فہم دین کی کلاسیں شروع ہو جاتی ہیں، تراویح کے بعد بھی اس کا ترجمہ، اس کی تشریح، اس کا خلاصہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح قرآن پاک کے پیغام کو پہنچ جائے، دل و دماغ کی دنیا میں اس کے پیغام کو بسا لے، قرآن پاک کی جو مجموعی دعوت ہے اس سے کوئی قربت، کوئی مس، کوئی تعلق پیدا ہو جائے، اور ہم اس فی الحقیقت اس دعوت کے علمبردار، یعنی قرآن پاک کے علمبردار بن کر کھڑے ہو جائیں. ایمان بھی ضروری ہے، عقیدہ بھی ضروری ہے، اس کا پڑھنا بھی ضروری ہے، اس کو سمجھ بوجھ اور فہم کے ساتھ آراستہ پیراستہ کرنا بھی ضروری ہے. پھر اس فہم کے بعد دور تک اس کے فہم کو، اس کے پیغام کو، اس کی دعوت کو پہنچانا بھی ضروری ہے. پھر قرآن پاک تو مطالبات لے کر آیا ہے، چیلنج لے کر آیا ہے، انقلاب لے کر آیا ہے، تمام ادیان باطلہ کی نفی کر کے اپنے آپ کو قائم کرنے، معاشرہ قرآن پاک پر مبنی معاش، نظام قرآن پاک پر مبنی نظام، جدوجہد اور کشمکش قرآن پاک کے اندر دیے ہوئے عنوانات کے مطابق جدوجہد اور کشمکش، اور نیکی اور پارسائی اور بھلائی، وہ تو قرآنی سے شروع ہوتی ہے، قرآنی پر ختم ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے شارع ہے قرآن پاک. قرآن پاک کیا ہے اور کیا چاہتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پورے 23 سال اس پر عمل کر کے دکھایا ہے کہ یہ ہے قرآن پاک، چلتا پھرتا نمونہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، جسے قرآن پاک سمجھنا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھے، آپ کی سیرت پاک کا مطالعہ کریں، جسے آپ کی سیرت پاک سے کوئی تعلق ہو، کوئی شغف پیدا کرنا ہو، کوئی رسائی، کوئی پہنچ پیدا کرنی ہو، قرآن پاک کو پڑھے۔ دونوں لازم و ملزوم ہیں، دونوں ایک دوسرے کی تشریح اور وضاحت ہیں، دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے، ایک کو دوسرے سے جدا کر کے دونوں کو گم کر دینے کا عنوان ہے کہ جو دور تک پھیلا ہوا اور سجا والا دھراتا ہے۔ اس لیے خصوصیت کے ساتھ یہ اہتمام کیا جائے۔ ہو سکتا ہے کوئی یہ سوچے کہ اتنا کم وقت ہے، 30 دن کے اندر، 30 راتوں کے اندر بہت وقت بھی نکالوں گا تو اتنا ہوگا، اس پہ کیا کیا جائے، یعنی کیسے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ پورا قرآن پاک پڑھا بھی جائے، اس کو ترجمے سے بھی پڑھا جائے، اس کے فہم کو بھی جانا جائے، اس کے پیغام کو بھی پہنچا جائے۔ ظاہر اول تو اطراف میں آپ کے چاروں طرف وہ حلقے موجود ہیں، وہ افراد انسانی، وہ اہل علم، علماء اکرام موجود ہیں، وہ منبر و محراب سے مس رکھنے والے افراد کے جو اس بات کو جانتے ہیں، کچھ نہ کچھ پہچانتے ہیں۔ ضرور مشورہ کریں ایسے لوگوں سے جن پر آپ کو اعتبار ہے، اعتماد۔ اس لیے کہ اگر پورا قرآن نہ صحیح، کچھ رکوعات لوگ بتا دیں گے کہ ان 10 رکوعوں کو اگر تم خوب جم کر پڑھ لو، ترجمے کے ساتھ، تشریح کے ساتھ، تفہیم القرآن کے ساتھ، دور نہ جاؤ، اسی کے اندر اپنے آپ کو محیط کر لو، یہ 10 رکوع، یہ 15 رکوع مختلف جگہ سے قرآن پاک سے، تو تمہیں اس فکر سے آشنائی ہو جائے گی، تمہیں اس سوچ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پورے نظام اور جس کشمکش کی طرف وہ اہل ایمان کو لانا چاہتا ہے، اس نظام سے تم کو واقفیت ہو جائے۔ اس لیے کہ قرآن پاک کا ایک اسلوب یہ بھی ہے کہ جن باتوں کی اہمیت اس کے نزدیک زیادہ ہے، اس نے اس کو زیادہ بیان کیا، ایک سے زیادہ مرتبہ اس کا تذکرہ کیا، مختلف حوالوں سے اس کی طرف لوگوں کو بلایا۔ جیسے وہ ایک آیت بار بار ہم پڑھتے ہیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، اور ایک جگہ آتا ہے وکفا باللہ شہیدا۔ یہ آیت 3 جگہ پر آئی، سورہ فتح میں آئی ہے، فتح میں، سورہ توبہ میں آئی ہے، اور سورہ صف کے اندر آئی۔ ظاہر میں یہ بات تو نہیں کہہ رہا کہ انہی 3 آیتوں کے حوالے سے ہی، لیکن اگر یہ بھی ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ ان کا منشا کیا ہے، ان کا مقصد اور مصدر کیا، کون ہے ان کا مخاطب، کون ہے، ہر صاحب ایمان کو یہ آیتیں کس طرف لے کر جاتی ہیں۔ اس لیے یہ ممکن ہے کہ کوئی پروگرام بنا لیا جائے، کوئی نصاب ترتیب دے لیا جائے۔ ابھی تو آج دوسرا ہی روزہ طلوع ہوا ہے نا، آنے والے 27-28 دنوں کے اندر کوئی ایسا مربوط پروگرام بن جائے کہ قرآن پاک کا کچھ نہ کچھ فہم ایسا پیدا ہو جائے کہ آنے والے 11 مہینوں میں پھر اس کی تفصیلات میں جایا جا سکے، اس کی تشریحات تک پہنچا جا سکے۔ ایک مسئلہ اور بھی، بہت سے لوگ قرآن پاک سے کچھ نہ کچھ تعلق رکھتے ہیں، کئی مرتبہ اس کو مختلف تفسیروں سے، تفہیم القرآن سے پڑھ چکے ہیں، مختلف درس کی محفلوں میں، فہم دین، فہم قرآن کی مجلسوں میں شریک ہو چکے ہیں۔ بسا اوقات یہاں شیطان شبخون مارتا، تم تو کافی کچھ پہلے سے جانتے ہو، ٹھیک ہے مولوی صاحب کی باتیں بھی اچھی ہوتی ہیں، لیکن تمہیں تو پہلے سے قرآن کافی معلوم ہے۔ آدمی اپنے آپ کو تھپکی دیتا ہے، اطمینان دلاتا ہے۔ حالانکہ مفسرین کرام نے قرآن پاک کی جنہوں نے تفسیریں لکھی ہیں اور کئی کئی جلدوں کے اوپر محیط لکھی ہیں، وہ بھی جب مکمل کر چکے ہیں تو ہمیشہ یہ آرزو اور یہ تمنا ان کے دل کے اندر موجود رہی، اس کا اظہار بھی جا بجا ہوا کہ اگر وقت ملتا تو میں اس کو اور بہتر کر سکتا۔ 30-30، 40-40 سال لوگوں نے لگائے ہیں، لیکن اس سمندر کے اندر جو آدمی غوطہ کھاتا ہے اور جتنے موتی اور سیپے لے کر باہر نکلتا ہے، تو پھر دوبارہ جانے کی خواہش تمنا ہوتی کہ وہاں تو بہت کچھ موجود ہے۔ یعنی اس قرآن پاک کا معاملہ تو یہ ہے کہ جو 2 بوند پانی لینا چاہے سمندر سے، سمندر 2 بوند پانی نہیں دیتا، لیکن جو سمندر آپ کو دریا دینے کو تیار ہو، پورے دریاؤں کا کوئی پنجنب دینے کو آپ کو تیار ہو، اسے آپ اگر 2 بوند دیں گے تو اپنی ہی تنگ دامنی کا اپنے ہی بخل کا ہم اعلان کریں گے. اس لیے قرآن پاک کے اندر تو وہ موجزن ہے, قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان, اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. ہر شعر کے اندر کوئی معنویت ہوتی ہے. اس لیے وہ لوگ جو زندگی کو نسبتاً مربوط طریقے سے گزارتے اور برتتے ہیں, ان کے لیے تو لازم ہے کہ اس ماہ مبارک میں قرآن پاک کے حوالے سے ایک پروگرام بنائیں, ترتیب دیں کہ مجھے اس ماہ مبارک میں کیا, اس کے اوقات بھی چاہیں تو مقرر کر لیں, تاکہ کوئی قدغن نہ لگ سکے, کوئی رکاوٹ نہ پیدا ہو سکے, کوئی مداخلت نہ ہو سکے, اور اس کے بغیر سارے کام ہو سکے, تاکہ یہ مہینہ اپنے اختتام کو پہنچے, عید کا چاند نظر آئے اور شکر گزاری کے لیے لوگ باہر نکلیں, تو طبیعت میں ایک بشاشت ہو کہ اس دفعہ کچھ قرآن پاک کو سمجھنے کی کامیاب کوشش ہوئی, اس دفعہ قرآن پاک سے مس کرنے, قرآن پاک سے مس کرنے کا یہ بھی ہے کہ جب ہم اس کو جزدان سے نکالتے ہیں تو چومتے ہیں, یہ بھی ٹھیک ہے. یہ قرآن پاک سے ہمارے تعلق کا ایک اظہار ہے, ایک بہت ہی چھوٹے دائرے کے اندر, لیکن ایک اس کے اندر بھی ایک ایمانیات اور عقیدے کا مظہر ہے کہ جو دکھائی دیتا ہے, اور اس کے احترام میں اور اس کے تقدس میں اور اس کی برکتوں پر جو ایمان ہے, اس کا ایک سہارا ہے کہ جو انسان حاصل کرتا ہے. لیکن فی الحقیقت یہ پروگرام اگر آپ ترتیب دیں گے, جیسا کہ میں نے عرض کیا یا میری گفتگو سے سننے کے بعد کچھ آپ کے ذہن میں باتیں آئیں, لیکن ضرور کچھ وقت روزانہ اور پورے مہینے میں ایسا نکلے کہ اندازہ ہو کہ اب تک جو میں نے قرآن پاک سمجھا تو تھا کچھ نہ کچھ, لیکن ایک نئی کائنات ہے کہ جو سامنے آ گئی ہے, ایک نئی دنیا ہے کہ جس کے دروازے کھل گئے ہیں, ایک نیا اطراف ہے کہ جو چاروں طرف سے روشن نظر آتا ہے, اور اس کی الہدا و دین الحق لیظہرہ علی الدین کل, جس کشمکش کی طرف لے جاتا ہے, جس ہدایت کی طرف لے کر آتا ہے, جس دین کی دعوت دیتا ہے, ایک مکمل دین کے حوالے سے ہم کو پیغام سناتا ہے. لہذا ایک کام تو یہ کرنے کا ہے جو لازمن کرنا چاہیے, اور بدرجہ اولا ان لوگوں کو بھی یہ ضرور کرنا چاہیے جن کا خیال ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ پہلے سے بھی قرآن کو جانتے ہیں, پہلے سے بھی اس کی کچھ منزلیں انہوں نے طے کی ہیں اور کچھ مراحل سے وہ گزرے ہیں, اور کسی نہ کسی حوالے سے اس کی برکتوں سے فیض حاصل کیا ہے. ان کے لیے تو بدرجہ اولا ضروری ہے کہ فیض تو بہت چھوٹا سا لفظ ہے, فیض کے تو معنی بھی اگر بتائے جائیں تو بھارت کتنے بھی بتائے جائیں گے محدود ہی ہوں گے, لیکن قرآن پاک سے فیض کا معاملہ, اس کی برکتوں رحمتوں, اس کی آواز پر لبیک کہنے کا معاملہ اس سے جدا مختلف اور الگ. حضرات یہ جو روزہ ہے ایک علم وہ ہے کہ جو قرآن و سنت سے اور کتاب سے ہم کو حاصل ہوتا ہے, مطالعے سے ہم حاصل کرتے ہیں, اہل علم کی مجلس میں بیٹھتے ہیں, علم سمائی کی حیثیت سے وہ علم ہم تک پہنچتا ہے. لیکن ایک علم ہے تجربے کا اور مشاہدے کا علم, بے پڑھے لکھے آدمی کا بھی وہ علم ہے. ہر آدمی اپنے تجربے اور مشاہدے کی دنیا میں, یہ جو سیرو فلر ہے اس میں بھی یہ بات پنہا ہے کہ آنکھوں سے آدمی دیکھتا ہے, کانوں سے اپنے سنتا ہے, دل و دماغ تک وہ پیغام پہنچتا ہے. یہ جو علم تجربے اور مشاہدے کا علم ہے, روزے کے حوالے سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے آپ سب نے بھی کبھی پہلا روزہ رکھا تھا, دوسرے سے تو نہیں شروع کیا ہوگا, پہلے تو پہلے ہی رکھا ہوگا, اس کے بعد دوسرے کی باری آئی ہوگی. ذرا سوچیے کب رکھا تھا آپ نے روزہ, اور روز اس وقت سے لے کر آج تک آپ کے سامنے سینکڑوں ہزاروں بچوں نے, 6 سال 7 سال 8 سال کی عمر کے بچوں نے پہلا روزہ رکھا ہے. کتنے بچے, اور آپ خود اپنی نگاہ کے اندر کتنے بچے آپ کے ذہن میں ہیں کہ جنہوں نے جب پہلا روزہ رکھا تو آدھے دن پر روزہ توڑ لیا کہ مجھ سے نہیں رکھا جاتا روزہ. یعنی آپ مسکرائیں گے میری بات کے کہ مولوی صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں آج آپ, اور واقعی یہ مسکرانے ہی کی بات. آپ کو اپنا تجربہ بھی معلوم ہے, اور اس کے بعد سے سینکڑوں ہزاروں بچوں کو آپ نے پہلا روزہ رکھتے دیکھا, اس قدر مضبوط قوت ارادی کے ساتھ, چھوٹے چھوٹے بچے, بھوک بھی لگتی ہے, پیاس بھی لگتی ہے, بچے رونے بھی لگتے ہیں, ضد بھی کرنے لگتے ہیں, لیکن روزہ کوئی نہیں توڑتا. مشاہدہ تو یہی کہتا ہے نا, میں تو علم مشاہدے اور تجربے کے علم کی بات کر رہا ہوں. بچے حال سے بے حال ہو جاتے ہیں لیکن روزہ نہیں توڑتے. یہی ہے نا مشاہدہ. اچھا ہمارے معاشرے میں ضعیف ناتواں کمزور گئے گزرے ہوئے لوگوں کی کوئی تعداد کم ہے؟ ہمارے اپنے گھروں کے اندر بوڑھے لوگ، ضعیف لوگ، بیمار لوگ. ہر بیمار آدمی کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ رمضان قریب آتا ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس ہی جانا چھوڑ دیتا ہے کہ وہ روزہ رکھنے سے منع کرے گا، مجھ سے یہ ہو نہیں سکے گا، رمضان کے بعد جاؤں گا. بچے اصرار کرتے رہتے ہیں، ابا جان ڈاکٹر سے پوچھ تو لے. مجھے ایک ابا جان کی بات یاد ہے، میاں طفیل محمد صاحب کا 80-85 سال کی عمر میں آپریشن ہوا تھا دل کا، تو کسی بیٹے نے کہا کہ ابا جان ڈاکٹر سے پوچھ لیتے ہیں روزے کے بارے میں. تو انہوں نے کہا کہ روزے کے بارے میں ڈاکٹر سے پوچھنا پڑتا ہے؟ روزہ تو فرض ہے، روزہ تو رکھنے، روزہ نہ رکھنے کے بارے میں ڈاکٹر سے لوگ پوچھتے ہیں، ورنہ روزہ رکھنے کے بارے میں تو نہیں پوچھا کرتے. اور بالکل ٹھیک صحیح بات. اس لیے جو بوڑھے ضعیف ناتواں لوگ ہیں کہ جن میں سے بعض پیر ادھر رکھتے ہیں پڑتا ادھر ہے، لوٹا پانی کا اٹھانے لگتے ہیں اسی کی طرف لڑک جاتے ہیں، اتنے گئے گزرے. لیکن رمضان کا جو احترام، رمضان سے جو تعلق اور روزے سے جو نسبت، اور اس کی سختی کو جھیلنا اور اس کی مشقت کو اٹھانا، اور اس کی صبح کو شام کرنا، لانا جو ہے شیر کا، یہ میں نہیں کہہ رہا اس کے ساتھ، ان تمام باتوں میں یہ بزرگ اور یہ گئے گزرے لوگ بظاہر اور اس قدر بیمار، آپ نے دیکھا ہے مشاہدہ کیا کہتا ہے؟ مشاہدہ یہ کہتا ہے کہ روزے کے بارے میں بڑے مضبوط ثابت ہوتے ہیں، اور بہت سے جوانوں کے مقابلے میں یہ بوڑھے لوگ اور ضعیف لوگ جو ہے زیادہ توانا محسوس ہوتے ہیں، نظر آتے ہیں. اچھا جی، دو باتیں ہو گئی، تجربہ اور مشاہدے کا علم تو یہ بتاتے ہیں. ایک بات اور ذرا سا غور فرمائیے، آپ نے کبھی کوئی ایسا مضمون پڑھا ہے کسی اخبار میں، رسالے میں، یا کوئی واعظ کی کسی محفل میں کوئی واعظ آپ نے سنا ہے کہ جس میں مضمون نگار لکھ رہا ہو یا واعظ کرنے والے واعظ کر رہے ہوں، ارے بھائی یہ 15-15 گھنٹے لوگوں کو بھوکا پیاسا آپ رکھتے ہیں، پوری قوم کو نڈھال کر دیتے ہیں، زوف کا شکار کر دیتے ہیں، کمزوری کی طرف مائل کر دیتے ہیں، یہ کیا طریقہ ہے؟ کچھ تو اس پہ رعایت ہونی چاہیے. چلیے اگر 15 ہی گھنٹے کا روزہ رکھنا ہے، 14 گھنٹے کا رکھنا ہے، تو شام کو 6 بجے شروع کر کے صبح کے شام اگلی صبح کے 7-8 بجے تک رکھ کے رات بھر کا روزہ کر لیں. کوئی اجتہاد تو کرنا چاہیے نا، کوئی نئی چیز. کبھی آپ نے پڑھا ہے کوئی ایسا مضمون یا کسی واعظ کی محفل میں کوئی ایسی تقریر؟ کسی کی ہمت ہی نہیں ہے کہ ایسی بات کر سکے. میں نے ہی بڑی ہمت کر کے یہ بات کہی ہے کہ آپ اس کی تردید کروں گا تو آپ کچھ ہو جائیں گے. کسی نے بھی نہ کوئی ایسا مضمون پڑھا، نہ کوئی اداریہ پڑھا، نہ آپ نے کبھی کالم پڑھا کوئی، نہ کسی بڑے کی، بزرگ کی ایسی نصیحت سنی. یعنی روزے کے بارے میں کوئی نصیحت نہیں کرتا اس طرح. لیکن کیا بات ہے آخر کہ شریعت کے اور دین کے دوسرے معاملات میں تو ایسا مضمون لکھتے ہیں لوگ. لوگ کہتے ہیں شریعت آج کے دور میں تو نافذ نہیں ہو سکتی نا بھائی، پتہ نہیں مولوی صاحب کہاں سے لے آتے ہیں شریعت، یہ ہمیں پتھر کے زمانے میں بھیجنا چاہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ صاحب بغیر سود کے اور جھوٹ کے کاروبار تو نہیں ہو سکتا. آپ کو تو پتہ نہیں ہے نا مولوی صاحب، بغیر سود کے جھوٹ کے کاروبار کہاں ہو سکتا ہے، بغیر رشوت کے وہ کام ہوتا؟ یعنی دیکھیے یہاں تو بحثیں ہیں باقاعدہ، حالانکہ زندگی کے دین کے حوالے سے یہ دائرہ بھی دین کا ہی دائرہ ہے. لیکن کیا بات ہے کہ روزے کے بارے میں چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی پابندی کرتا ہے اور توڑتا نہیں، بوڑھا ضعیف ناتواں بیمار گیا گزرا انسان بھی اس راستے پر چلتا ہے، اور کوئی دانشور ہمیں یہ مشورہ نہیں دیتا کہ روزے کو ایسا کر لیا جائے، اس کو ذرا سا یوں کر لیا جائے، اس میں ادھر سے قطر بیوت کر لی جائے، اس کا خاکہ ذرا سا ہے، کوئی بھی نہیں کہتا. لیکن دین کے تمام دیگر دائروں پر تو لوگ ہاتھ صاف کرتے ہیں، اور ہم بھی جب ایسی تقریریں کسی سے سن لیتے ہیں تو کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑا پڑھا لکھا آدمی ہمارا ہوتا ہے، فلاں جگہ سے پی ایچ ڈی کیا ہے، بہت دانا بینا آدمی. کیا بات ہے، آپ اتداد کیوں ہے؟ روزہ بھی عبادت ہی ہے نا، اللہ کا حکم ہی ہے، اور اپنی مشقت کے اعتبار سے بہت ساری عبادتوں کے مقابلے میں ان گنت مشقتیں، دور تک پھیلی ہوئی وسعتیں اس کے اندر پناہ ہے مشقت کی. دیکھیے ایک سبب تو میں بناتا ہوں، باقی آپ خود سوچیے، میں نے تو سوال رکھا ہے. کہ دین کے دیگر فرائض اور واجبات اور حلال اور حرام کے حوالے سے لوگ اتنے دلیر اور جری کیوں ہیں کہ اللہ رسول کو مشورہ دینا شروع کر دیتے ہیں اور اللہ رسول کے ماننے والوں کو دانش اور بینش کے حوالے سے زیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لکھتے بھی ہیں بولتے بھی ہیں. ایک بات تو میں عرض کرتا ہوں، دیکھیے مسلمانوں نے پوری دنیا کے اندر لمبے عرصے غلامی، یعنی دور نبوت ہے، خلافت راشدہ کا نظام ہے، اس کے بعد بھی یہ نظام کافی دیر تک چلا ہے. خلیفہ راشد تو ہم نہیں کہتے، لیکن یہ اس کی برکتیں موجود تھیں، شریعت کی ہدایات موجود تھی، اس کے مطابق قانون سازی موجود تھی، معاشرے چلتے رہے. لیکن پھر جو ہم انگریز کے غلام ٹھہرے اور ہمارے بھائی فرانسیسیوں کے غلام ٹھہرے اور کہیں اور دوسروں کی غلامی ہم نے اختیار کی، اس غلامی کے دور میں ہم سے سب کچھ چھین لیا گیا. معیشت چھین لی گئی، معاشرت چھین لی گئی، قانون چھین لیا گیا، نظام چھین لیا گیا، عبادات کا، اخلاقیات کا ایک چھوٹا سا دائرہ الحمدللہ موجود رہا کہ جس میں ہم اپنی شناخت اور اپنی پہچان لوگوں کو بتا سکیں. روزے کے اندر تسلسل موجود ہے، نماز کے اندر تسلسل، 14 صدیوں میں کبھی روزہ ساقط نہیں ہوا، چاہے انگریز کے غلام ہوں یا فرانسیسیوں کے غلام، نماز ساقط نہیں ہوئی، حج ساقط نہیں ہوا، مشکل بہت ہو گیا. اب زکوٰۃ کا نظام موجود نہیں رہا تھا، لیکن زکوٰۃ دینے والے اور لینے والے موجود رہے اور زکوٰۃ لوگ تقسیم کرتے رہے اور شریعت کے مطابق یہ کام کرتے رہے. لیکن اسلام کا معاشی نظام ختم ہو گیا، اسلام کا سماجی نظام ختم ہو گیا، اسلام کا قانونی نظام ختم ہو گیا، اس کی ریاست کا تصور ختم ہو گیا، اس کی حکومت کا کوئی ذہن اور ویژن جو تھا وہ دور تک دیکھنے کے باوجود نظر نہیں آتا. یعنی یہ جو صدیوں گزری اس طریقے سے، تو اس کے نتیجے میں یہ سوال پیدا ہوا کہ اسلامی حکومت میں کوئی شے ہوتی ہے؟ اچھا ذرا بتائیں، سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کیا بتا رہے ہیں. اچھا اسلامی ریاست بھی کسی شے کا نام، کوئی اسلامی معاشرہ بھی ہوتا ہے، کوئی اسلامی نظام بھی کسی چیز کو کہتے ہیں؟ اسلامی معیشت کیسے ہو سکتی ہے بھائی؟ بینکوں کا پورا نظام ہے، سود پر چل رہا ہے، ساری معیشت سودی، اسلامی معیشت کیسے ہوئی؟ پھر لوگ سوال شروع کر. دیکھیے اسی لیے میں آپ سے عرض کروں، صدیوں سے غلامی گزارنے کے نتیجے میں ذہن جب غلام ہو گئے، تو مولانا سید ابو العلا مودودی نے جب دعوت دین کا کام اثر نو شروع کیا، تو لوگوں کو اس فہم سے آراستہ کیا کہ بھئی سیکولر سوسائٹی کے سیکولر مسلمان ہیں جن تک اثر نو دین پہنچانا، وہ ایسے بکھرے ہوئے سوالات کریں گے کہ تمہیں غصہ نہیں آئے گا، لیکن سوال کرنے دو لوگوں، اس لیے کہ سمجھ بوجھ پیدا ہونی چاہیے، فہم ادراک پیدا ہونا چاہیے. دل و دماغ کی دنیا میں جو کل ملاتے ہوئے سوالات ہیں ان کا شافی کافی جواب ملنا چاہیے، اور دل و دماغ کی اطمینان اور تمانیت کے ساتھ اسلام کو لوگوں کو اثر نو قبول کرنا چاہیے. اسی لیے ان کی مجلس سے ہی لوگوں نے، بہتوں نے یہ بات سیکھی کہ آدھے گھنٹے 20 منٹ انہوں نے بات کی، پھر کہا آپ لوگوں کو بات کہنی ہو تو کہیں. لوگ ٹیڑھے میڑھے ترچے اونچے نیچے سوالات کرتے رہے تاکہ ذہن رسا تک بات کو پہنچایا جا سکے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کیونکہ دین کی باقی تعلیمات مادی کے جھروکوں میں کہیں گم ہو گئیں، دین کی تعلیمات ناقابل عمل ٹھہری، اور انگریز نے ہمارے ہاں پورا اپنا نظام، زبان بھی اس کی تھی، نظام تعلیم بھی اس کا تھا، نوکریاں بھی انہی کو ملتی تھیں، جو اس جیسا لباس پہنتے تھے، اس جیسی زبان میں بات کرتے تھے، اس کے طور طریقوں کو اپناتے تھے، اور لوگوں نے پھر تقریبیں بھی ویسے ہی کرنی شروع کر دیں، اجتماعی انفرادی دائروں کے اندر وہی سب چیزیں، وہی معیار قرار پایا ترقی کا، ماڈرنزم کا، اخلاقیات کا. لیکن یہ جو عبادات جن کا میں نے ذکر کیا، اور روزہ بھی اس میں سے، ہر بچہ اپنے باپ کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھتا ہے، اپنے بڑے بھائی کو، بہن کو، ماں کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھتا ہے، اپنے دادا کو، نانا کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھتا ہے، اور کئی سال اس میں گزرتے ہیں، پھر اس کی باری آ جاتی ہے، ایک شوق اس کے اندر ہوتا ہے جس سے میں بھی روزہ رکھوں گا. ہمارے یہاں تو کلچر یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے سحری کے وقت اٹھ جاتے ہیں، نہیں ہم بھی سحری کھائیں گے، ہم بھی روزہ رکھیں. والدین کہتے ہیں بیٹا ابھی تم بہت چھوٹے ہو، ابھی 1 سال 2 سال اور، نہیں نہیں ہم روزہ، روتے ہیں بچے کے، اس لیے کہ وہ سب کو روزہ رکھتے دیکھتے ہیں، وہ اسی کو بھلائی سمجھتے ہیں، اسی کو نیکی جانتے ہیں، اسی کے اندر خیر پاتے ہیں، اسی کو ترقی کا دینا جانتے ہیں. جو بھی بچپن کا ذہن ہو سکتا ہے، ایک شوق اور جستجو ہے جو ان کے تا کہ ان کی باری آ جاتی ہے تو ہار پھول پہنتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھا. لیکن دین کی باقی تعلیمات تا کہ نسیہ کی زینت بن گئیں، پھول کی غفلت کی نظر ہو گئی، ذہن و دل کی دنیا سے کہیں دور جا بسی. لہذا اس پر لوگ مضامین بھی لکھتے ہیں اور حوصلہ کر کے لکھتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں دین کی اکثر تعلیمات کا، ہم اٹھتے بھی نہیں ہیں اس پر، کوئی بات بھی نہیں کرتے، احتجاج بھی نہیں کرتے، تقریریں بھی آ کر کر جاتے ہیں، اس میں کئی سقم نکال جاتے ہیں. اسلامی شریعت میں، یہ اسلامی شریعت بہت اچھی تھی لیکن آج نہیں، 1400 سال پہلے کے لیے اچھی، ایسی باتیں کر جاتے ہیں. تو گویا جو روزہ ہم رکھ رہے ہیں اس کے اندر یہ پیغام بھی موجود ہے کہ دین کی وہ تمام تعلیمات جو معطل ہو کر رہ گئی ہیں، ذہن رسا سے دور کہیں جا بسی ہیں، معاشرے کے اندر چلتی پھرتی نظر نہیں آتی ہیں، جو ایک نظام کی اور معاشرے کی حیثیت رکھتی ہیں، ان کو جلا دینے کے لیے بھی روزہ تمہیں کشمکش کی طرف بلاتا ہے. روزہ قرآن کی مجموعی دعوت کو معاشرے میں لے کر اٹھنے کی دعوت دیتا ہے. روزہ پورے کے پورے قرآن اور سنت کے نظام کو قائم کرنے کے لیے جس جد و جہد اور کشمکش کی اور جس قوت اور طاقت کی ضرورت ہے، وہ ایمانی جد و جہد ہے، ایمانی کشمکش ہے، ایمان کی طاقت ہے، ایمان کی قوت ہے. کوئی اسلحہ اور ساز و سامان کی بات، اصل جو اسلحہ مومن کا ہے وہ اس کا ایمان ہے. روزہ اس ان تمام ایمانیات سے اور سارے اسلحے سے انسان کو لیس کرتا ہے، اس کے ذہن کے اندر یہ بات پیدا کرتا ہے کہ قرآن پاک سے جڑ جاؤ اور قرآن پاک کے نظام کو قائم کرو. وہ روزہ ایک بڑی جدوجہد. دیکھیے یہ جو بات آتی ہے، لیکن بات ذرا آگے نکل گئی ہے، اس وقت رمضان المبارک ایسے حال میں طلوع ہوا ہے کہ چاروں طرف سیلاب، اور گھٹ نہیں رہا، ریسیڈ نہیں ہو رہا، پیچھے نہیں جا رہا ہے، سیلاب بلا ہے. چار شہر کی بجائے 6 شہر خطرے میں ہو گئے، پورا کا پورا صوبہ بہ گیا ہے سرحد کا، کچھ بچا نہیں ہے لوگوں کے پاس. کوئی رمضان کا پیغام ہے سیلاب زدہ لوگوں کے لیے؟ رمضان کچھ کہتا ہے ہم سے؟ یہ بات تو پچھلی دفعہ بھی آ گئی تھی کہ یہ ہمدردی کا اور غمخواری کا مہینہ ہے، یہ لوگوں کے دکھوں کو مٹانے نہیں تو بٹانے کا مہینہ ہے، کو کم کرنے کا، ان کے غموں کے بوجھ کو ہلکا. اتنی بڑی تباہی ہے اور اتنے بڑے پیمانے پر ہے. اور میں آپ سے مختے میں آ پڑی ہے سخن دسترانہ بات، ایک بات اور عرض کروں کہ اس تباہی، اس پس منظر میں جب موضوع زندگی کا بدل گیا، ہماری وزارت خارجہ نے اسرائیل سے رابطہ کیا ہے، نامہ پیامہ ہوا ہے، اور سفارتی تعلقات قائم کرنے کے لیے جیسے پہلے کبھی محمود علی قصوری کے زمانے میں ہوا تھا، اب اس کو زیادہ مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھانے کی کوشش ہوئی ہے، اور میڈیا کے اندر بات آ گئی ہے. اور غضب خدا کا بات اس حوالے سے آئی ہے کہ ایک دینی جماعت کے سربراہ نے اس معاملے میں بڑا کام کیا، اور انہوں نے اس بارے میں بڑی پیش رفت حاصل کی ہے. یعنی وہ لمحہ کہ جب ترکی بھی اسرائیل سے تعلقات منقطع کرنے کی سوچ رہا، اور ترکی اور اسرائیل کے تعلقات پر منو مٹی آ کر گر گئی ہے، اور ترکی غصے سے اور جلال سے بھرا ہوا ملک اسرائیل کی طرف کھو چکا آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہا، اور پورا عالم اسلام ترکی کو سر کے اوپر بٹھانے، سر کا تاج بنانے، رہبر و رہنما جاننے کے حوالے سے اس کی ستائش کر رہا ہے، اس وقت سیلاب زدہ اس قوم کے سرکردہ کرتا دھرتا لوگ جو ہیں، انہوں نے موقع غنیمت جانا، کوئی اس پر بولے گا ہی نہیں، کسی کو کانوں کان خبر ہی نہیں پہنچے گی. چلو موقع اچھا ہے اسرائیل سے تعلقات کی آبیاری کی جائے، اور اس کے اندر اگر کچھ دکھ اور غم پیدا ہوئے ہیں فلوٹیلا اور غزہ کے حوالے سے، پوری دنیا میں اس کو جو آختو ہوئی ہے اس کو اثر نو بحال کیا جائے. ہم اپنی وزارت خارجہ سے یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ کبھی کوئی بھلا کام بھی کر لینا چاہیے. رمضان تو طلوع اس لیے ہوتا ہے کہ کوئی نیکی کا کام کیا جائے. تم نے برائی کے محور اور امت مسلمہ کے دشمن اور قرآن پاک کی طویل چارج شیٹ، جس کے بارے میں کل بھی ہم نے رات سنی چارج شیٹ، پرسوں بھی یہ بات سنی تھی، سنتے رہیں گے کہ قرآن پاک کہتا کیا ہے. انبیاء کے قاتل جو لوگ ہیں اور جنہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ ضد بحثی کے نتیجے میں بغض اور انعادی ہمیشہ پیدا کیا ہے، تم ان سے تعلقات کی بات کرتے ہو، عہد آدم علیہ الرحمہ کے اقوال کی بھی نفی کرتے ہو، ان کے فیصلوں کو بھی پیروں تلے رونتے ہو، اور ہمیں اس اسرائیل کے ساتھ اس سے تو کہنا چاہیے کہ غزہ کا محاصرہ ختم کرے، فلسطینیوں کو جینے کا حق دے. ویسے تو فلسطینی جیتے ہیں، بے وسیلہ ہونے کے باوجود جیتے ہیں، اپنے رب پر ایمان کے حوالے سے جیتے ہیں. کسی کو رب پر ایمان کے حوالے سے جینا سیکھنا ہو تو فلسطینیوں سے سیکھیں، کشمیریوں سے سیکھیں. جتنی بڑی تعداد میں ان دنوں میں کشمیری شہید کیے گئے ہیں، ان کے عزم سمیم کو کوئی زوف نہیں پہنچ سکا. اور یہ جو کراچی کی ٹارگٹ کلنگ ہے اور یہ جو کشمیر کے اندر ٹارگٹ کلنگ ہے، دونوں کا ذمہ دار بھارت ہے. ایک جگہ بھارت کو خود سپاہی میسر آ گئے مقامی طور پر، وہ یہ کام کرتے ہیں، دوسری جگہ بھارت اور اس کی فوج خود یہ کام کرتی ہے. یہ جو سیلاب زدہ علاقے ہیں، ویسے تو حقیقت یہ ہے کہ پوری قوم مل کر کوئی کام کرے تو بھی بہت کم کام ہوگا، جتنا نقصان ہو چکا ہے مزید ہو رہا ہے. سحری افطاری تو بڑی دور کی باتیں ہیں، لوگوں کو روح اور جسم کے رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے بھی میسر نہیں ہے. چھتوں کے اوپر، درختوں کے اوپر، پانی کے اندر، تین تین چار چار فٹ پانی کے اندر لوگ موجود ہیں. یعنی بیان کرنا مشکل محسوس ہوتا ہے، کیسے آدمی بیان کرے. بڑی آزمائش. عذاب کا لفظ کبھی نہیں استعمال کرنا چاہیے. بعض لوگ ناواقفیت میں یہ لفظ استعمال، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش، یہ ہمارے لیے اس میں ایک یاد دہانی. ہم جو سیلاب سے بچے ہوئے ہیں ان کے لیے زیادہ بڑی یاد دہانی، بلکہ ہے ہی ہمارے لیے یاد دہانی. جو اس کا شکار ہوئے ہیں، وہ اس کا شکار ہو کر پھر اصل ہماری طرف نگاہیں اپنی اٹھا رہے ہیں. اس لیے یہ کام تو فوری ہونا چاہیے کہ ان کے حق میں آواز اٹھائی جائے، ان کے لیے مال جمع کیا جائے. خود جماعت اسلامی بھی، اس کا ہر کارکن اس کام کے اندر مصروف ہے. اس کی قیادت جگہ جگہ دوروں کے اندر اپنے کارکنوں کو ہدایت دینے کے لیے موجود ہے، اور اپنی جیب سے جو کچھ دیا جا سکتا ہو، انفاق کیا جا سکتا ہو، اس کو کیا. اس لیے کہ آزمائش کی یہ گھڑیاں، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، کبھی واقعی بلندیوں اور رفتوں کا سفر بھی طے کراتی. درجات کی بلندی کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو دور کرنے کا سبب بھی بنتی. اس لیے توبہ اور استغفار بھی کرنی چاہیے، انفرادی اور اجتماعی تمام دائروں کے. اور یہ نہ سمجھے کہ یہ سیلاب ان کے لیے آیا ہے، وہ جو اس کے اندر گھرے ہوئے ہیں، وہ جن کے نام اخباروں میں چھپتے ہیں. میرا تاثر خیال تو یہ کہ سیلاب اصلاً تو ہمارے لیے آیا ہے، جو بظاہر اس میں نہیں ہے. کہ ہم سے پوچھا جانا ہے کہ تم تو ٹھیک ٹھاک تھے نا، سحری بھی کرتے تھے، افطار بھی کرتے تھے، زندگی کے اچھے دن بھی گزارتے تھے، مہنگے پھل فروٹ بھی خریدتے تھے، سب کرتے رہے یہ کام، لیکن جنہیں تمہیں یاد رکھنا تھا انہیں تو تم بھول گئے تھے نا. اور اس آزمائش کو ان کی آزمائش سمجھ لیا تھا تم، یہ میری اور آپ کی آزمائش. لہذا اس راستے میں جی بھر کر انفاق کرنا، اور نیتوں کو درست کر کے واقعی سحری کچھ کم کر دی جائے، اس کے آئٹمز افطاری کے اندر کچھ کم کر دیے جائے، اس نیت اور ارادے کے ساتھ کہ اس کے نتیجے میں یہ اعلان آتا ہے نا کہ کرکٹ میچ ہوگا، اس لیے ہوگا کہ وہ ہندوستان میں بھی ہو رہا ہے، پاکستان اور کسی اور 11 کا، تاکہ اس سے جو پیسے جمع ہو وہ سیلاب زدہ لوگوں کو دیا جائے. تو یہ میچ ہم اپنے اندر کیوں نہ کریں، ہمارا سحری کے ساتھ ایک میچ ہو، ایک افطاری کے ساتھ میچ ہو، ایک نئے کپڑے بنانے کا جو شوق ذوق ہوتا ہے اس حوالے سے میچ ہو، کہ اس سے پیسے بچا کر ہم ان لوگوں تک پہنچائیں. اس لیے دعاؤں کی بھی ضرورت ہے، توبہ اور استغفار کی بھی ضرورت ہے، ان کے حالات سے واقفیت کی بھی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع، یعنی فی الحقیقت جسے رجوع اللہ کہتے ہیں، ٹوٹ ٹوٹ کر اس کی طرف چلنے اور بڑھنے کی ضرورت ہے. اور ان کے دکھوں کے مداوے کے لیے مادی حوالے سے، مادی وسائل سے جو کچھ کیا جا سکتا ہے اس کی بھی ضرورت ہے. زیادہ بڑے پیمانے پر تو ظاہر ہے پیسے کی ضرورت ہے. جو ضروریات زندگی ہیں وہ تو پتہ نہیں پہنچ سکیں گی، نہیں پہنچ سکیں گی، کیسے پہنچیں گی. جو لوگ جہاں پر گھرے ہوئے ہیں ان تک کھانے پینے کی اشیاء ہی پہنچ جائیں. کھلے آسمان کے نیچے اگر پہنچ بھی گئے تو لوگ تلاش میں ہیں، اپنے پیاروں کی تلاش. مسنگ پیپل ہیں بے شمار، کن معلوم کون کہاں گیا. ایک گھر کے سارے افراد جگہ جگہ پر اکٹھے نہیں ہو سکے. جب آپ بات کریں تو وہ سب سے پہلے اسی کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے گھر والوں کو، ہمارے پیاروں کو تلاش کرو کہ وہ کہاں. ظاہر ہے کہ اس طرح کے حالات جب پیدا ہوتے ہیں تو ان گنت وہ پیسے بھی چھڑ جاتی ہیں جو ہماری اپنی کمزوری کی دلیل ہوتی ہے، جو ہمیں منہ چڑھا رہی ہوتی ہے۔ کل اباؤٹ ڈیم کی بحث چھیڑ دی گئی، سرحد کے وزیر اعلیٰ مسلسل، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ مسلسل یہ بات کہتے ہیں کہ ہم کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، کہ وزیر اعظم صاحب جنوبی پنجاب میں تو سارا سامان بھیج رہے ہیں لیکن ہماری طرف نہیں بھیج رہے ہیں، حالانکہ ہمارے نام سے بھی آیا۔ صوبہ سندھ کے اندر یہی مسائل پیدا ہو گئے، اس لیے حکمرانوں کا جہاں یہ فرض ہے، زرداری صاحب تو ان سب چیزوں سے فارغ ہیں، وہ تو اب روس کے دورے پر جا رہے ہیں، اس لیے کہ دورہ کرنا زیادہ ہے، ہمیں پہلے برطانیہ تھا، اور دوروں کی تفصیل تو لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ کس طرح چارٹر پلین پورا بھر کر یہاں سے گئے تھے، اور کس طرح درجنوں بڑی گاڑیوں کے اندر پھر لندن کے ایئرپورٹ پر اترے تھے، اور کس ایجنڈے کی تکمیل کی تھی وہ الگ تھا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش ہے جو ہمارے اوپر سوال، سیاسی لب و لہجے میں بھی ہم اس پر بات کرتے ہیں، سیاسی بیانات سے بھی آئینہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ جو آزمائش ہے عجیب و غریب قسم کی آزمائش، اور آزمائش تو ظاہر ہے اس کی جہتیں بہت ہوتی ہیں، لہذا اس آزمائش سے نجات کی بھی اور بارگاہ رب العزت سے معافی کی دعا مانگنی چاہیے۔ دراصل ہمارا تعلق دعا سے بھی کچھ کمزور ہی ہو گیا۔ یہ میں نے جو آیتیں پڑھی تھی اس میں آخری بات تو یہی آتی ہے کہ دعا تو مومن کا ہتھیار ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور اگر زبان بھی ساتھ نہیں دیتی ہے تو دل کی دنیا تو آباد ہے نا، کہ اپنے رب کو یاد کروں، اس سے اپنے الفاظ میں ٹوٹے پوٹے پیرائے میں کچھ کہنے کی کوئی ارداس پیش کروں، والا ہو کیا رہا ہے، تو ہی جانتا ہے، تیری مشیت ہے، تیرے فیصلے، تو سب کچھ ٹھیک کرتا ہے، بہتر کرتا ہے، ہمیں سمجھ بوجھ فہم نہیں ہے، لیکن جس مشکل سے، جس آزمائش سے، جن حالات سے، یعنی امریکہ بھی طنز کر رہا ہے، کہاں ہیں تمہارے دوست ایران اور چین، کہاں ہیں، وہ تو تمہاری مدد کو نہیں آئے، ہمارے ہیلی کاپٹرز آ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ امریکہ کی مدد سے ہم کو بچائے اور محفوظ رکھے، اس کے ہیلی کاپٹروں سے بھی اور اس کی امداد سے بھی، کہ اس کی امداد کے اندر بھی اور اس کے ہیلی کاپٹروں کے اندر بھی پاکستان دشمنی اور بھارت دوستی، پاکستان کے عوام کو زیر کرنا اور بھارت کے لوگوں کو زبر کرنا، یہ اس کے اندر پنہا موجود ہے۔ لہذا یہ گھڑی بھی آزمائش کی ہے کہ امریکہ کو یہ بات کہنی ضروری سمجھی اس نے، اور اس سے زبان پر آئی کہ تمہارے دوست کا ہے، ہم مدد کر رہے ہیں تمہارے، اور جو مدد کر رہے ہیں، اونٹ کے منہ میں زیرہ بھی شاید کوئی چیز ہوتی ہے، محاوروں کو بدل دینا چاہیے، اس سے بھی غیب ہوگا معاملہ۔ لہذا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم بھی تو رجوع کرو میری طرح، ایمان کو تازہ کرو، اس روزے سے کرو، قرآن سے کرو، دعا کے ذریعے کرو، میں تو سنتا ہوں تمہاری باتیں، قبول بھی کرتا ہوں ان کو، مانتا بھی ہوں جو تمہارے حق میں ہے۔ لہذا دعا کے ساتھ تعلق میں جو اس اسمحلال ہے، جو کمزوری ہے، جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو جلدی سے جاتا ہے ہاتھ منہ پر واپس، پھر لے ختم کریں نا مولوی صاحب، دعا اتنی لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں، دعا کے ساتھ طبیعت کے اندر کوئی مناسبت نہیں رہی، اور یہ بھی گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے، نافرمانی کے افرید کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری کی وجہ سے، پھر اس قربت کا سفر جو ہے وہ شروع ہی نہیں ہو پاتا۔ اس لیے مومن کے اس ہتھیار کو ناگزیر ہے کہ مومن کام میں لائے، ہر چھوٹے بڑے دائرے میں، انفرادی اجتماعی معاملات میں اخلاص کے ساتھ، پوری رقت کے ساتھ، اس کے ساتھ تعلق کی آبیاری کے ساتھ ان دعاؤں کا اظہار ہو، اور چاروں طرف کے حالات کی درستگی کا انحصار، کیونکہ تدبیر کے بعد، اونٹ کو رسی سے باندھنے کے بعد توکل پر ہے، دعا پر ہے، اس کا سہارا حاصل کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اقول قولی ھذا، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔